الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة المؤمنون کی ابتدائی آیتوں کا تھوڑا سا بیان شروع کیا تھا میں نے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جو فلاح یافتہ ہیں. پہلی صفت یہ کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دوسری صفت یہ کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. ان دونوں صفتوں کا بقدر ضرورت کچھ بیان پچھلی مجلسوں میں الحمدللہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری صفت جو مذکور ہے ان آیات میں وہ یہ ہے والذین ہم للزکات فاعلون، یعنی جو زکات کا عمل کرتے ہیں. لفظی معنی ہے زکات کا عمل کرتے ہیں. اب اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ زکات سے مراد وہی ہے جو سالانہ کسی مسلمان کے مال پر، صاحب نصاب کے مال پر جو سالانہ ادائیگی واجب ہوتی ہے وہی مراد ہے زکات سے. جو جگہ جگہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ذکر کی اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تو مراد اس سے وہی زکات کی ادائیگی ہے کہ وہ جو زکات پابندی سے اہتمام سے ادا کرتے. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد، زکات سے مراد اخلاق اور باطن کی پاکیزگی ہے. باطن کو پاکیزہ بنانے کا عمل کرتے ہیں. اور جو حضرات یہ تفسیر کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ عام طور سے قرآن کریم نے زکات کے لیے کہیں فاعل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فعل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ادا کرنے کا. وآتوا الزکاۃ، پیتا دینا ادا کرنا، اس کا لفظ استعمال کیا ہے. فاعلون کا لفظ زکات کے لیے اور جگہ کہیں فعل کا لفظ نہیں آیا. لہذا یہ حضرات مبشرین فرماتے ہیں کہ مراد اس سے زکات کی ادائیگی نہیں ہے. زکات کی ادائیگی تو بہت جگہ قرآن کریم میں بیان بھی ہے اور آگے جو صفات آ رہی ہیں ان کے عموم کے اندر وہ بھی داخل ہو جائے گی. لیکن یہاں مراد زکات سے یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے باطن کو پاکیزہ بناتے ہیں. گویا فلاح اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی اعمال بھی پاک نہ ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق. یہ معنی اگر ہو تو پھر اس صفت میں بہت بڑا ایک باب کھول دیا ہے، بہت بڑا باب، اور وہ ہے باطن کی پاکیزگی کا. اخلاق باطنہ کو رذائل سے پاک کرنے اور فضائل کے حصول کے لیے کوشش کرنے، اور یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ تزکیہ سے تعبیر فرمائے گی. ونفس وما سواها فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن کریم وہاں پر بھی افلاح کا لفظ آیا نا، قد افلح من زکاہا، فلاح اس وہ پائے گا، فلاح اس کو حاصل ہوگی جو اپنے اس نفس کو پاک صاف کرے گا. نفس کو پاک صاف کرے گا کیسے؟ رذائل سے، بری صفات سے، اخلاق صحیح مضمومہ سے پاک کرے گا اپنے نفس کو، وہ ہے فلاح پانے والا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہے وہ شخص جو اس نفس کو، اس اپنے جو نفس ہے اس کا، اس کو مٹی میں ملا دے، مطلب یہ کہ اس کو بالکل امبے مہار چھوڑ کر ایسا کر دے کہ وہ ذلیل کام کرنے شروع کر دے، مٹی میں ملا دے. تو تزکیہ کا حکم وہاں پر بھی. حضرت نبی کریم، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد جہاں بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائے، چار جگہ آئے ہیں قرآن کریم میں، ہر جگہ یہ فرمایا کہ آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ تلاوت کریں قرآن کی، اور کتاب اللہ کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، اور یزکیہم، ان کے اعمال کا تزکیہ کریں، ان کے اخلاق کا تزکیہ کریں، ان کو پاک صاف کریں. یہ بڑا زبردست باب ہے دین کا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شریعت کے احکام جس طرح ہمارے ظاہری اعمال سے متعلق ہیں، مثلا یہ کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے، یہ ہمارے ظاہری اعمال سے ادا ہو رہے ہیں، یہ نماز ہمارے اعضاء سے ادا ہوتی ہے، روزہ جو ہے وہ جسمانی ایک عمل ہے، زکات بھی ہاتھ سے ادا ہوتی ہے، اور حج بھی، حج کے اندر پیسے بھی دینے ہوتے ہیں، اور جسم کی محنت بھی خرچ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ظاہری اعمال سے متعلق ہیں یہ احکام. اسی طرح بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، یہ احکام جو ہے سارے کے سارے ہمارے ظاہر سے متعلق ہیں، ظاہری اعمال. تو جس طرح شریعت کے احکام متعلق ہیں ہمارے ظاہری اعمال سے، اسی طرح شریعت کے کچھ احکام متعلق ہیں ہمارے باطن سے. باطن سے مراد دل کی دنیا، دل میں جو اخلاق پرورش پاتے ہیں ان سے متعلق ہیں. مثلا ابھی پچھلے دنوں عرض کرتا رہا ہوں، اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اب اخلاص جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں پیدا ہوتا، یا ظاہری اعضاء سے پیدا نہیں ہوتا، یہ تو قلب کا عمل ہے، باطن کا عمل ہے. تو اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے. اسی طرح مقام شکر حاصل کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، شکر کا مقام. ٹھیک ہے شکر زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن اصل شکر وہ ہے جو قلب کے اندر، دل کے اندر پیدا ہو. صبر ہے، صبر کی صفت جو ہے وہ بھی قلب کی صفت ہے، کہ آدمی ناگوار امور پر ثابت قدم رہے، یہ بھی حاصل کرنا پڑ. قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم ہے، واصبر وما صبرك الا بالله. تو یہ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. اور جس طرح وہاں ظاہر میں بہت ساری چیزیں حرام تھیں، شراب پینا، لبچائے چوری کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، رشوت لینا، یہ سب حرام تھا، اسی طرح یہاں پر حرام ہے. کیا حرام ہے؟ حسد کرنا حرام ہے، بغض کرنا حرام ہے، ریاکاری حرام ہے، تکبر حرام ہے، تکبر حرام ہے. تو اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے باطن سے تعلق رکھتی ہیں، کہ کہیں حسد تو نہیں پیدا ہو رہا، بغض تو نہیں پیدا ہو رہا، کہیں جو ہے ریاکاری تو نہیں آ رہی، تکبر تو نہیں آ رہا. یہ دیکھنا پڑتا ہے، ان یہ بھی حرام ہے. ان کی بھی. تو شریعت نے, شریعت کے گویا عمل کے دو حصے ہوئے, ایک ظاہر کا کہ اعمال اور ایک باطن کے اعمال. ظاہر کے اعمال جو ہیں ان سے بحث کرتا ہے فقہ, فقہ, فقہ کا جو مضمون ہے جو ہمارے پڑھایا جاتا ہے, جس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, وہ ہمارے ظاہری اعمال سے بحث کرتے ہیں. نماز کس طرح ہوگی, روزہ کیسے ہوگا, زکات کیسے دی جائے گی, حج کیسے ہوگا, عمرہ کیسے ہوگا, یہ نکاح طلاق کے کیا مسائل ہیں, بیع شرا کے, خرید و فروخت کے کیا مسائل ہیں, وہ سب ان کا تعلق فقہ سے ہے. اور باطن کے جو اعمال ہیں, باطن کے جو اخلاق ہیں, ان سے بحث کرتا ہے تصوف کا علم, جس کو علم سلوک بھی کہتے ہیں, علم تصوف بھی کہتے ہیں, اس کا جو چاہو نام رکھ لو, علم احسان کہہ دو, علم تزکیہ کہہ دو, علم طریق کہہ دو, علم سلوک کہہ دو, علم تصوف کہہ دو, نام کوئی بھی رکھ لو, لیکن اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ باطنی اعمال کی, باطنی اعمال اور باطنی صفات کی اصلاح. اور انہیں باطنی صفات کی اصلاح کا معنی ہے تزکیہ اخلاق, اخلاق کو درست کر دے. دیکھو اخلاق کا جو لفظ ہے نا, ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, بھائی یہ بڑا بااخلاق آدمی ہے, کہتے ہیں بڑا خوش اخلاق ہے, بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا, یا کہتے ہیں بد اخلاقی. لیکن آج کی دنیا میں اخلاق کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی درحقیقت ظاہری اعمال سے متعلق ہے, ان کا تعلق صرف ظاہری اعمال سے. بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے اوپر, انگریزی میں, اردو میں, کہ بھائی لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے, دوسرے سے مسکرا کر بات کر لی, ذرا مسکرا لیے, ہو گئے خوش اخلاق, اندر سے بغض بھرا ہوا, ذرا مسکرا کے بات کر لیے ڈھنگ سے تو بس معلوم ہو گیا. لکھی جا رہی ہے کتابیں کہ دوسرے کو کیسے اپنا مسخر بنایا جائے, سمجھے, دوسرے کو کیسے اپنے آپ سے متاثر کیا جائے, تو بھائی اس طرح ملو, اس طرح ملو, ایسے مسکراؤ, ایسے بات کرو, ایسے اپنے ادائیں ظاہر کرو, وغیرہ وغیرہ, یہ سب تفصیل بتائی جا رہی ہے. کہتے یہ ہے خوش اخلاق. ارے خوش اخلاقی کی ہوا بھی نہیں لگی, کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سب کچھ کام جو ہو رہا ہے نا, جس کو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کو اپنا, اپنے سے متاثر کرنے کے لیے کرو, یہ تو درحقیقت سب ریاکاری ہو رہی, دکھاوا ہو رہا ہے, اور اپنے نفس پرستی ہو رہی, اور حب جاہ ہو رہی, کہ دوسرے کا دل موہ لے, ہم بس اسی کام کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں, تو یہ حب جاہ ہے. اس کا اخلاق سے کیا تعلق؟ یا جیسے لکھا ہوا کتابوں میں, جب کوئی مہمان آئے تو اس کو یوں کرو, ٹھیک ہے, وہ یعنی وہ ظاہری مظاہرے بے شک ہے, لیکن اگر دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے, دل میں حسد بھرا ہوا ہے, اور تم نے ظاہر داری میں اس کے آگے آگے پیچھے کچھ کر بھی لیا, تو وہ خوش اخلاقی کیا ہوئی؟ وہاں تو تم یہ کرو گے اور پیچھے سے اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرو گے, تو یہ تو بغض ہے, انعاد ہے, سب کچھ بھرا ہوا ہے, اور اس کے باوجود یہ دکھا رہے ہو, تو یہ جانتے ہی نہیں اخلاق کی حقیقت کیا ہوتی ہے. وہ صرف ظاہر کے اعمال کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اخلاق کی اچھائی ہے, اخلاق کی برائی ہے. یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں, اور آپ کے امتی اہل علم نے, امتی بزرگوں نے یہ اس کی تفصیل اور تحقیق میں گئے, اس کی تہ تک اترے, اور تہ تک اتر کر پھر بتایا کہ اصل میں اخلاق یہ ہوتے ہیں. اتنی بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم میں بڑی لمبی طویل بحثیں ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفسیات کی اتنی باریک بینی سے اس کا جائزہ ان سے پہلے کسی نے نہیں لیا ہوگا جتنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ سب قرآن و سنت کی روشنی کس طرح اخلاق پرورش پاتے ہیں. اب یہ اخلاق جو ہیں کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی تکبر حرام ہے، حسد حرام ہے، ریاکاری حرام ہے، لیکن یہ صفات حاصل کرنے کے لیے کچھ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے اور بری صفات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور علوم کا تو یہ معاملہ ہے کہ ان کا سبق پڑھا دیا، کتاب پڑھا دی، سمجھ میں آ گئی تو علم حاصل ہو گیا. سمجھے نا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آپ کو ایک کتاب لے کر اس میں پڑھا دیا، اس کے اندر فراسی سے نماز فاسد ہوتی ہے، فلاں سے فاسد نہیں ہوتی، فلاں سنتیں ہیں، فلاں فرائض ہیں، فلاں واجبات ہیں، یہ سب تفصیلات اس میں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھا دی، سمجھ میں آ گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ جو چیز ہے کہ اخلاق باطن، یعنی تکبر، کب کہیں گے تکبر ہو گیا، کب کہیں گے ریاکاری ہو گئی، کب کہیں گے کہ حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کب کس حد میں جا کر وہ حرام ہو جاتا ہے، کس حد تک اس کی گنجائش ہے، کس حد تک اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں اگر اول تو ان کی فہم درکار ہے، اور پھر یہ در حقیقت ان بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اچھی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، یہ محض پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، تربیت چاہیے. اور تربیت بھی کیا، ہمارے حضرات اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ کسی شیخ کامل کے پاس جا کر جب تک آدمی رگڑے نہ کھائے اس وقت تک یہ صفات درست نہیں ہوتی، رگڑے نہ کھائے. اللہ اپنے آپ کو فنا کرے. قال رب گزار صاحب حال شو، پیش مردے کامل پامال شو. کسی کے جاگے جا کر پامال ہونے سے ہی پھر یہ صفات حاصل ہوتی. تکبر کیسے نکلے دل سے، بڑائی کا احساس کیسے نکلے، ریاکاری کیسے نکلے، یہ سب کوئی شیخ جو ہے وہ اس کی نگرانی میں آدمی رہتا ہے تو پھر یہ صفات جو ہے وہ رفتہ رفتہ کر کے قابو میں آتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ بھائی کسی شیخ سے، کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق قائم کر کے رکھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تذکیہ فرمایا، صحابہ کرام کا تذکیہ فرمایا. اللہ اکبر. تذکیہ فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تربیت لینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایسے قوم تیار ہو گئی جس کی نظیر دنیا نے نہ پہلے دیکھی تھی نہ بعد میں دیکھ سکتی ہے. ایسے صحابہ کرام کیا تذکیہ کر دیا، اللہ کیا تذکیہ کر دیا. یہ وہ قوم تھی جو ایک مرغی کے بچے کی خاطر، مرغی کے بچے کے اوپر جھگڑا شروع ہوا اور 40 سال تک جنگ جاری رہی، 40 سال مسلسل. ایک بکری کا بچہ مر گیا تھا پڑوسی کا، اس نے بکری کا نہیں مرغی کا، تو آپس میں تکرار ہو گئی، تکرار ہوئی، لڑائی تک نوبت پہنچی، وہ تلوار نکل آئی اور پھر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑنے شروع ہو گئے. 40 سال جنگ جاری رہی. باپ مرتا تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا، بیٹا اور سب کچھ کر لینا، لڑائی بند مت کرنا. سمجھا، چالیس سال تک لڑائی جاری ہو رہی ہے, کس بات پر؟ کہ ہماری مونچھ نیچی نہ ہو. یہ اس پر لڑائی جا رہی ہے. وہ قوم ہے, یہ اسی قوم کے فرد ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی برا کلمہ کہہ دیا, حضرت علی اس کو گرایا, سینے پہ سوار ہو گئے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا تھی. جب وہ گر گیا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو اس نے وہیں لیٹے لیٹے آپ کے منہ پر تھوک دیا, اور تو کچھ بس چلا نہیں, منہ پہ تھوک دیا. دیکھنے والوں نے دیکھا, حضرت علی فوراً چھوڑ کے الگ ہو کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اسے تو اب اور اتنے بدتمیزی کی تھی کہ منہ پہ تھوکا تھا, تو اب تو اس کو اور زیادہ سزا دینی چاہیے تھی, آپ اس کو چھوڑ کے الگ ہو گئے؟ فرمایا ہاں الگ ہو گئے. اس لیے الگ ہو گیا کہ پہلے جو میں نے گرایا تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر گرایا تھا, اور اب اگر میں اس کو سزا دیتا تو منہ پر میرے اپنی ذات کے خلاف, اپنے منہ پر تھوکا تھا, اس ذات کے خلاف کارروائی, اس کا انتقام لینے کے لیے کہتا, اپنے ذات کے انتقام کے لیے میں کرنا چاہتا. یہ تذکیہ فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ چالیس چالیس سال تک اپنی مونچھ نیچی ہونے سے بچانے کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے, وہ اپنے نفس کو اس طرح کچل رہے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا کچھ, جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ جل جلالہ کے لیے کرنا. ایک سے ایک مثال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی کردار کی, ان کے حسن کردار کی, ان کے حسن عمل کی. اللہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب امیر المومنین تھے تو ایک پہاڑ کے نیچے سے گزر رہے تھے, ان کے ساتھ کچھ ان کے رفقا بھی تھے. وہاں سے گزرتے ہوئے خود اپنے آپ سے خطاب کر کے کہا, قف یا ابن الخطاب, خطاب کے بیٹے ذرا ٹھہر, مجمع ساتھ چل رہا ہے. اس سے اپنے آپ سے خطاب کر کے, یہ وہ پہاڑ ہے جس کے نیچے تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے پاؤں گھٹنوں تک اونٹ کے پیشاب میں لت پت ہوا کرتے تھے, اور آج تو آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران بنا بیٹھا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ صرف صدقہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا. اللہ, ہمارے والا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کے صحابہ کرام کے حالات بیان کر کے شعر پڑھا کرتے تھے کہ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں, دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں, دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. جہاں اللہ تعالیٰ نے انقلاب برپا کر دیا اس تذکیے کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا کیا. ایک ایک فرد جو ہے اپنے اوپر نگاہ رکھ, یعنی پہلے یہ تھا کہ ہمارا بول بالا رہے, ہماری شان اونچی رہے, یہ فکر لگی ہوئی تھی. اور اب یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح مٹاؤں, کس طرح مٹاؤں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ممبر پر, سارے لوگ ہمتن گوش ہیں, ان کا جلال, ان کا جمال, ان کی عظمت, ان کی شوکت دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے. خطبہ دے کے فارغ ہوئے تو فوراً ایک جا کر مشک بھری پانی کی کندھے پر رکھی اور ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے پانی ڈال دیا. کیوں کہ اس مجمع کے سامنے جو خطاب کیا تھا اس سے دل میں ایک یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دیکھو کتنا بڑا مجمع میرا منتقل ہے, اپنی ایک بڑائی کا احساس آنے لگا تھا, اس کا فوراً علاج کیا کہ جا کے تیری اپنی حقیقت یہ ہے. یہ وہ فاروق اعظم جو اپنے ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دے, جاہلیت کے زمانے میں ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے, لوگ اس کے نخوت سے ڈرتے ہوں, کانپتے ہوں. وہ ایسا بن گیا, امیر المومنین ہے, کیسر و کسرا کی طاقتیں تھرا رہی ہیں اور جنگل میں پتھر کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے اس شان سے زندگی گزار رہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ مولوی آدمی تھے, یعنی ان صحابہ کرام میں تھے جن کی ساری عمر جو ہے پڑھنے پڑھانے میں گزری. روایت حدیث کی روایتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ساری امت تک پہنچائی. تو لیکن ہوا یہ کہ ان کو بنا دیا ایک موقع پر, حضرت ابو ہریرہ کو مروان ابن حکم نے گورنر بنا دیا, گورنر بنا دیا مدینہ منورہ کا. اب یہ مولوی ملا آدمی اور ان کو بنا دیا حاکم گورنر, تو اپنا کام وام کرتے حکومت کے جو کچھ کرنے ہوتے, اس کے بعد جب فارغ ہو جاتے تو لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے, لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے اور بیچ میدان بیچ بازار کے گزرا کرتے تھے. اور یہی نہیں کہ لوگ بھائی ہٹو امیر المومنین آ رہے, ہٹو امیر المومنین آ رہے, خود ہی کرتے جا رہے, ہٹو امیر المومنین آ رہے. کیا کہ ایسا نہ ہو کہ امیر بننے کی وجہ سے میرے دل میں کوئی بڑائی کا احساس آ جائے, تو فوراً اس کا علاج کیا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے گزر گئے وہاں پہ. ایک ایک صحابی آفتاب و مہتاب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے کے بعد. اور اگر غور سے دیکھو تو ان سارے تزکیے کا حاصل ہے اپنے نفس کو مٹانا, فنائیت. جب تک یہ نفس جو ہے نا یہ موٹا ہوتا رہتا ہے تو اسی کے اندر ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی میں حسد بھی آتا ہے, اسی میں بغض بھی ہوتا ہے, اسی میں ریاکاری بھی ہوتی ہے, اسی میں حب جاہ بھی ہوتی ہے, حب مال بھی ہوتی ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اس نفس کو کیا کرے, اس نفس کو مٹائے. اللہ, ہمارے حضرت حکیم الامت قدر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے, بڑے مصنف, سیرت النبی کے مصنف اور تحقیقات, علم تحقیقات کے دریا بہائے ہوئے. آج بھی ان کی کتابیں پڑھو تو عجیب بڑے علوم اس پر مشتمل ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے دل میں طلب دی تھی, تو یہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سیرت النبی لکھی تو دل میں یہ دائیا ہوتا تھا کہ یہ سیرت النبی تو میں نے لکھ دی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایسی کتاب لکھ دی, لیکن آیا اس سیرت کا کوئی عکس میری زندگی میں بھی ہے؟ یہ دل میں خیال پیدا ہوتا تھا, کس طرح میں اس کا کوئی عکس اپنی زندگی میں پیدا کروں. تو حضرت کا نام سنا ہوا تھا حضرت کی ملمت مانا صاحب کا, تو سوچا کہ جائیں حضرت کے پاس. ایک مرتبہ حاضر ہوئے, ایسے ہی اس وقت تک کوئی باقاعدہ اسلامی تعلق نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, ملنے کے لیے آئے. مجلس میں بیٹھے, جب رخصت ہونے لگے تو اس وقت حضرت سید صاحب نے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دے، کوئی نصیحت فرما دے. تو حضرت خود فرماتے ہیں حضرت حکیم علوم پڑھا تھا کہ میں نے فوراً دل میں کہا کہ یا اللہ، اتنا بڑا علامہ جو علم و تحقیق کا کے سمندروں میں غوطے لگائے ہوئے ہیں، اس کو میں کیا نصیحت کروں؟ اور رخصتی کا وقت ہے، مختصر کوئی لمبی بات کی نہیں جا سکتی، مختصر بات کہنی ہے تو کیا نصیحت کروں؟ تو اس پر حضرت حکیم الامت نے فرمایا، جب میں نے یہ دعا کی، اللہ میں ایسی بات دل میں ڈال دی، حضرت کا یہ معمول تھا اور یہی رجوع اللہ کہ جب کوئی شخص فرماتے ہیں کبھی تخلف نہیں ہوتا الحمدللہ کہ کوئی شخص حضرت ایک بات پوچھنی ہے، فوراً دل میں کہتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا پوچھ لے گا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دی، فوراً بلا تاخیر دل میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر. تو وہاں پر بھی دعا فرمائی. تو اس پر حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ارے بھائی، ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اول و آخر تعلیم جو ہے اپنے آپ کو مٹا دینا. اور یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ ایسا یہاں پر ہاتھ سے کچھ جھٹکا سا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، جھٹکا ایسا دیا کہ وہ جھٹکا آج بھی مجھے اپنے قلب پر محسوس ہوتا ہے. حضرت سیدہ فرماتے اپنا کیا مطلب، ساری اس تصوف طریق سلوک تزکیہ ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا، نفس کو کچل ڈال. یہ ہے وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اپنے نفس کو کچلو گے تو پھر اس دل کو کچلو گے. دل کے اندر جو خواہشیں آرزویں تمنائیں امنگیں ناجائز باتوں کی پیدا ہو رہی ہیں ان کو کچلو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہاں پر جاگزین ہو. یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ. جب ایک مرتبہ اس نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کچل دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ اور ہی بناتا. یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. تو یہ جب آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اور اپنے نفس کو کچل ڈالتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات سے منور ہوتا ہے، اس کا دل بھی منور ہوتا ہے. مٹا دینا، اور یہ ہوتا نہیں عادتاً اس وقت تک جب تک کہ کسی شیخ کے پاس جا کے رگڑے نہ کھائے، بعض اوقات ڈانٹ بھی کھانی پڑتی، بعض اوقات پامال بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ جب حضرت حاجی صاحب کو پہلے قصہ سنایا تھا پتہ نہیں، حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے جب تعلق قائم ہوا حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ عالم تھے اور حضرت حاجی صاحب تو پورے درس نظام میں بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کی خدمت میں جا کر اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ دن مقیم رہے وہاں حضرت گنگوہی حضرت حاجی صاحب کے پاس. اب وہ تربیت ہو رہی ہے، وہی جب کہہ رہا رگڑے کھلائے جان. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نے بلایا اپنے یہاں حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی کھانا کھانا کھاؤ. کھانا تو گھر سے کوفتے بنے ہوئے تھے, کوفتوں کا سالن اور ایک دال تھی. رضا حاجی صاحب نے کوفتے اپنے سامنے رکھ لیے کھانے کے لیے, اور دال جو ہے وہ حضرت گنگوئی تھے کو کھلانے کی, تم یہ کھاؤ میں کوفتے کھا رہا ہوں. تو خیر ہو گیا, اتنے میں آ گئے حافظ صاحب, حافظ امین صاحب سید رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے آ کے پوچھا, حضرت یہ آپ خود تو کھا رہے ہو کوفتے اور اس کو کھلا رہے ہو دال, خود تو کوفتے کھا رہے ہو اور اپنے شاگرد کو اور مرید کو دال کھلا رہے ہو. تو حضرت نے فرمایا, ارے اس کو تو اس کا بھی احسان ماننا چاہیے, حق تو یہ تھا کہ روٹی پہ دال رکھ کے باہر ڈیوڑی پہ دے دے تاکہ وہاں بیٹھ کے کھا لے, وہاں بیٹھ کے کھا لے, حق تو یہ تھا, ساتھ بیٹھ کے کھلا رہا ہوں. یہ فرمایا اور چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ کیا کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں, کچھ ناگواری ظاہر ہوتی ہے یا ٹھیک. تو الحمدللہ معلوم ہوا کہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا, کوئی ناگواری کا آثار ظاہر نہیں ہوئے. فرمایا الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, یعنی اپنے آپ کو مٹانے کی جو راہ میں لگے ہوئے. تو اس طرح جا کر جب مٹایا جاتا ہے اپنے, جب اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو جب آدمی نفس مٹ گیا تو کیا اس میں تکبر پیدا ہو, کیا اس میں حب جا آوے, کیا اس میں اپنی بڑائی کا احساس آوے, اور کیا دوسروں کو اپنا مسخر کرنے کے لیے ریاکاری کرے آدمی جب ایک مرتبہ مٹائی گیا. تو یہ سب آج کل لوگوں نے تصوف اور طریق اور پیری مریدی کا حاصل سمجھ لیا کہ بھائی کچھ ذکر بتا دیا, کچھ تسبیحات بتا دی, کچھ نفلی اعمال بتا دیے, بس ہو گیا تصوف. حالانکہ حضرت رقیم الحمد صلی اللہ تعالیٰ سلو فرماتے تھے کہ جب تک اندرونی اخلاق یا تزکیہ نہ ہو اس وقت تک بعض اوقات یہ اذکار و اوراد کی کثرت جو ہے فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی, نقصان پہنچاتی ہے. کیوں؟ حضرت اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ جیسے دیکھو یہ جو مقویات ہوتے ہیں نا, پہلے یونانی طب یونانی میں خمیرہ گاؤ زبان, خمیرہ مروارید وغیرہ وغیرہ, اور آج کل وٹامن. تو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت فرماتے تھے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی کو آدمی بیمار ہے, اندر سے بیمار ہے, اس وقت میں مقویات نہیں دیے جاتے ہو, کیونکہ اس وقت اگر مقویات دیے جائیں گے تو وہ اور بیماری کو تقویت دیں گے بجائے انسان کو تقویت دینے کی. تو یہ جو ہیں اذکار اوراد کیا ہیں؟ یہ مقویات ہیں. اور اگر اندر اخلاق خبیثہ جمے ہوئے ہیں تو یہ اذکار اس کے اندر اور بیماری میں تقویت پیدا کر دیں گے, کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے عجب پیدا ہو, میں تو بڑا اللہ والا ہو گیا, میں اتنا ذکر کرتا ہوں, اتنی تلاوت کرتا ہوں, اتنی نفلیں پڑھتا ہوں, تو میں تو بڑا اللہ والا ہو گیا. وہ جو ہماری مثال ایسی ہے جیسے عربی میں مثل مشہور ہے کہ صلی الحائک رکعتین وانتظر الوحی, کہ جلاح نے دو رکعتیں پڑھ لی تھی ایک دن نفل کی, دو رکعتیں پڑھ کے اور وہی کا انتظار کرنے لگا جب تو مجھ پہ وہی آنی چاہیے. تو اگر اندر سے اب نفس کچلا ہوا نہیں ہے اور ذکر ہو گیا کثرت, اذکار ہو گیا کثرت سے, تو وہ تو وہی کا انتظار کرے گا کہ جی اب تو مجھ پر اس مقام پہ پہنچ گیا میں کہ وہی آنی چاہیے مجھے. اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے. ہاں جب یہ نفس کو ہے وہ چوٹیں کھا کھا کر پھر وہ کچلا جاتا ہے, تا تابع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اذکار و اوراد اس کے اندر تقویت پیدا کرتے ہیں. تو بھائی یہ راستہ ایسا ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو پامال کرنا پڑتا ہے اور اس کے بغیر آدمی آدمی بنتا نہیں, کئی معنی میں بنتا نہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی شیخ کی سے رجوع کرنے کی اور اس کی ہدایات پر کو سمجھنے کی, اپنے حالات سے اس کو مطلع کرنے کی, مطلع کرنے کے بعد جو کچھ وہ ہدایات دیں اس کے اوپر عمل کرنے کی, تب جا کے یہ تزکیہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور جو منشا ہے قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها, اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.